बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور جب خدا نے فرمایا کہ عیسیٰ ہم تمہاری مدت قیام دنیا پوری کرنے والے اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لینے والے اور تمہیں کفار کی خباثت سے نجات دلانے والے اور تمہاری پیروی کرنے والوں کو انکار کرنے والوں پر قیامت تک برتری دینے والے ہیں، اس کے بعد تم سب کی بازگشت ہماری طرف ہوگی اور ہم تمہارے اختلافات کا صحیح فیصلہ کر دیں گے۔ پھر جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان پر دنیا اور آخرت میں شدید عذاب کریں گے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کو مکمل اجر دیں گے، اور خدا ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ آل عمران کی 55 سے لے کر 57 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے جواد رفیع۔ سامعین، ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں، جبکہ تہران میں مقامی سامعین ہماری یہ نشریات 99.5 میگا ہرٹز ایف ایم پر بھی سن سکتے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس ایپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر بھی براہ راست سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، آج صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، پھر پیش کیا جائے گا شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کی پہلی برسی کی مناسبت سے خصوصی پروگرام، پھر سنیے گا پروگرام افکار و نظریات، اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے، پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اور سامعین، ہماری صبح کی نشریات آج کے دن کی دعا اور اس دعا کے اردو ترجمے کے ساتھ اختتام پذیر ہوگی۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب، چند ہی لمحات بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔
ریڈیو تہران سے عباس سید عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ہم عراق اور علاقے میں امریکہ کے خفیہ اقدامات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کوئٹہ پہنچ گئے ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل نے استقامت کے محاذ کے شہیدوں کی شہادت کی پہلی برسی کے موقع پر تقریر میں کہا کہ ایران بہت طاقتور ہے اور وہ خود یہ فیصلہ کرے گا کہ ان شہیدوں کا انتقام کب اور کیسے لینا ہے۔ ہندوستانی کسانوں اور مرکزی حکومت کے درمیان نئے قوانین کو واپس لینے کے سلسلے میں ہونے والے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ اور جنوبی یمن میں سعودی اتحاد کے ایک فوجی اڈے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پیر کو ایک پریس کانفرنس میں علاقے میں امریکی اقدامات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن کی شیطنت ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے اور ہم عراق اور علاقے میں اس کے خفیہ اقدامات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک صحافی کے سوال کے جواب میں کہ بعض کشیدگیوں بالخصوص عراق میں قدس کے غاصب حکومت کے عوامل اور اس کے اتحادیوں کا ہاتھ نظر آ رہا ہے۔ خطیب زادے نے کہا کہ ایران علاقے میں کشیدگی نہیں چاہتا، لیکن اپنی سرحدوں کے دفاع میں ذرا برابر پس و پیش سے کام نہیں لے گا اور کسی بھی طرح کی جہریت کا براہ راست اور کھلا جواب دے گا۔ خطیب زادہ نے جمعرات کو اقوام متحدہ کے اجلاس میں عراق کے ووٹ اور افغانستان کی غیر حاضری کے بارے میں کہا کہ پڑوسی ملک جانتے ہیں کہ امریکی مہم جوئی کس حد تک علاقے کے ممالک کے نقصان میں ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ کو اقوام متحدہ میں ملت ایران کے خلاف اپنے اقدام میں تیسری بار شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس سے امریکہ کی روز بروز بڑھتی ہوئی تنہائی کا پتہ چلتا ہے اور یہ شکست ذلت آمیز اور شرمناک تھی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک امریکی عہدیدار کے اعلیٰ بیان پر ایٹمی سمجھوتے میں واپس آنے کے بعد ہم میزائلی مسائل کے بارے میں بات چیت کریں گے کہا کہ ایران کی دفاعی صلاحیتوں کے بارے میں کبھی بھی مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے امریکہ کے ہوائی حملے میں جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام نے امریکی صدر ٹرمپ کی ناتوانی اور کمزوری کو ظاہر کر دیا ہے۔ وزیر خارجہ جواد ظریف نے شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کی پہلی برسی کے موقع پر ایران کے ٹیلی ویژن چینل 3 کے پروگرام میں کہا کہ امریکی حکام کو قاسم سلیمانی سے خوف اور وحشت تھی اور وہ انہیں مرد میدان سمجھتے تھے۔ شہید قاسم سلیمانی نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر شام اور یمن میں امریکہ کو شکست دی۔ محمد جواد ظریف نے کہا کہ میدان جنگ کی طرح سفارتکاری میں بھی شہید قاسم سلیمانی لاجواب تھے اور انہوں نے میدان جنگ میں دہشت گردوں کو شکست دینے کے ساتھ ساتھ امن و صلح کے لیے بھی جدوجہد کی اور وہ سفارتکاری کے میدان کے بھی ہیرو تھے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کوئٹہ پہنچ گئے جہاں وہ مرنے والوں کے لواحقین اور مظاہرین سے ملاقات کریں گے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے ایم ڈبلیو ایم کے سربراہ علامہ راجہ ناصر جعفری سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ فوری طور کوئٹہ پہنچ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ وزیراعظم کی ہدایت پر مظاہرین کے مطالبات سننے کے لیے کوئٹہ جا رہے ہیں۔ مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ راجہ ناصر جعفری نے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد پر زور دیا کہ وہ شیعہ ہزارہ برادری کے مطالبات فوری طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کریں۔ دریاسنا اطلاعات ہیں کہ شہید کانکنوں کے لواحقین نے اپنے مطالبات پورے ہونے تک لاشیں دفن نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ شہید کانکنوں کے لواحقین دہشت گردوں کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دینے اور شیعہ ہزارہ برادری کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کوئٹہ میں مغربی بائی پاس پر بڑی تعداد میں لوگ دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور شیعہ مسلمانوں کے قتل عام کو روکنے اور دہشت گرد گروہوں پر پابندی لگانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سانحہ مچھ کے خلاف کوئٹہ کے علاوہ کراچی، لاہور، پشاور اور اسلام آباد میں بھی مظاہروں اور دھرنوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور لوگ سانحہ مچھ اور بے گناہ شیعہ کانکنوں کو ذبح کیے جانے کے خلاف اپنے شدید غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ تحریک مناج القرآن پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے کوئٹہ کے علاقے مچھ میں 11 مزدوروں کے بہیمانہ قتل پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ بے گناہ شہریوں کے خون سے ہاتھ رنگنے والے ظالم و صفاق درندہ عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے پوری ریاستی طاقت بروئے کار لائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی یہ واردات ہر اعتبار سے قابل مذمت ہے۔ انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان نے بھی مچھ میں کانکنوں کے قتل کی سخت مذمت کی اور واقعے میں ملوث دہشت گردوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ واضح ہے بلوچستان کے ضلع بولان کے علاقے مچھ میں دہشت گردوں نے 11 کانکنوں کو اغوا کرنے کے بعد بعض کو فائرنگ اور ذبح کر کے شہید کر دیا تھا۔ داعش نے دہشت گردی کی صفاکانہ کارروائی کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ہندوستانی کسانوں اور مرکزی حکومت کے درمیان نئے قوانین کو واپس لینے کے سلسلے میں ہونے والے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ ہندوستانی نیوز ایجنسی یو این آئی کی رپورٹ مطابق ہندوستان کی مرکزی حکومت کے درمیان زراعت سے متعلق نئے قوانین کو واپس لینے کے سلسلے میں ہونے والے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ مرکزی حکومت نے زرعی اصلاحات سے متعلق تینوں قوانین کو واپس لینے سے انکار کر دیا۔ آج پیر کو مرکزی حکومت اور کسانوں کے درمیان زرعی اصلاحات سے متعلق تینوں قوانین کو واپس لینے اور فصلوں کی کم از کم سہارا قیمت ایم ایس پی کو قانونی درجہ دینے کے مطالبے پر کسانوں اور حکومت کے مابین 8ویں دور کی بات چیت میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اطلاعات کے مطابق حکومت اور کسانوں کے درمیان 3 گھنٹوں کی بات چیت کے بعد کسان رہنما راکیش ٹکٹ نے صحافیوں کو بتایا کہ حکومت زرعی اصلاحات کے قوانین پر نقطہ وار بات چیت کرنا چاہتی ہے اور وہ اس قانون میں ترمیم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جبکہ کسان تنظیمیں ان تینوں قوانین کو واپس لیے جانے پر بدستور قائم ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل نے استقامت کے محاذ کے شہیدوں کی شہادت کی پہلی برسی کے موقع پر تقریر میں کہا کہ ایران بہت طاقتور ہے اور وہ خود یہ فیصلہ کرے گا کہ ان شہیدوں کے انتقام کب اور کیسے لینا ہے۔ سید حسن رسول اللہ نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فوج کے سابق کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی اور عراق کی رضاکار فوج الحشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر شہید ابو مہدی مہندس اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی پہلی برسی کے خصوصی پروگرام سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ اقوام، استقامتی تحریکوں، جماعتوں، ملتوں اور خطے کے ملکوں نے شہید سلیمانی اور شہید مہندس سے اپنی وفاداری کا اعلان کیا ہے۔ جنوبی یمن میں سعودی اتحاد کے ایک فوجی اڈے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا ہے۔ قطر کے الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یہ دھماکہ جنوبی یمن کے صوبے ابین میں سعودی فوجی اتحاد کی کوارڈینیشن کمیٹی کے ہیڈ کوارٹر میں ہوا۔ ابھی اس دھماکے اور ممکنہ نقصانات کے بارے میں تفصیلات موصول نہیں ہوئیں۔ واضح ہے یمن کے خلاف جنگ اور جارحیت کا سلسلہ ایسے وقت میں جاری ہے جب سویڈن میں سنا اور ریاض کے وفد کے مابین 18 دسمبر 2018 کو الحدیدہ میں جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا، تاہم سعودی جنگی اتحاد نے اپنی اعلان کردہ جنگ بندی کی ایک دن بھی پابندی نہیں کی۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ سعودی عرب اور اس کے بعض اتحادی ممالک امریکہ اور دیگر مغربی ملکوں کی حمایت کے زیر سایہ مارچ 2015 سے یمن پر وحشیانہ حملے کر رہے ہیں۔ اس عرصے میں 10,000 یمنی شہری شہید اور زخمی، جبکہ 10,000,000 یمنی بے سر و سامانی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب اپنی تمام تر وحشیانہ حملوں کے باوجود اپنا ایک بھی مقصد اب تک حاصل نہیں کر سکا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
سامعین، ہم نے جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی پہلی برسی کی مناسبت سے خصوصی پروگرام ترتیب دیے ہیں۔ اس سلسلے کے تین پروگرام آپ سماعت فرما چکے ہیں، آج ہم چوتھا اور آخری پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت سے اب تک، یعنی ایک سال کے دوران، مغربی ایشیا کے علاقے میں کیا اہم واقعات رونما ہوئے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
دشمن کی ہر ہر آرزو پر پھر گیا پانی، تیرے دشمن کی ہر ہر آرزو پر پھر گیا پانی۔ کسی ظالم کے آگے سر تیرا جھکتا نہیں دیکھا، کسی ظالم کے آگے سر تیرا جھکتا نہیں دیکھا، خدا کے سامنے تو نے جھکائی اپنی پیشانی، خدا کے سامنے تو نے جھکائی اپنی پیشانی۔
جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد مغربی ایشیا میں ایک اہم تبدیلی یہ رونما ہوئی کہ استقامتی گروہوں کا اتحاد مزید مضبوط ہو گیا اور انہوں نے خطے سے امریکی فوجیوں کو نکال باہر کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ عراق میں استقامتی گروہ امریکی فوجیوں کو نکال باہر کرنے کے لیے سیاسی اور فوجی دونوں میدانوں میں داخل ہوئے۔ پہلے تو عراقی پارلیمنٹ نے 5 جنوری کے دن عراق سے امریکی فوجیوں کے نکالے جانے کا بل منظور کیا، اور پھر عراق میں امریکی فوجیوں پر حملوں میں شدت پیدا ہو گئی، حتیٰ چند امریکی فوجی ہلاک بھی ہوئے۔ اس صورتحال کے پیش نظر امریکہ نے 3 طریقے استعمال کیے۔ اس نے عراق کے استقامتی گروہوں پر حملے شروع کر دیے، عراق میں اپنی بعض فوجی چھاونیوں کو بند کر دیا، اور بغداد حکومت کے ساتھ پھر سے مذاکرات کا آغاز کر دیا۔ امریکی حکام کا خیال تھا کہ استقامتی گروہوں پر حملوں کے ذریعے وہ عراق میں امریکی فوجیوں پر ہونے والے حملے روک سکتے ہیں، لیکن ان کا یہ خیال غلط ثابت ہوا اور انہیں مجبوراً عراق میں اپنی بعض فوجی چھاونیاں بند کرنی پڑیں۔ المبار میں واقع قائم فوجی چھاونی وہ پہلی چھاونی تھی جہاں سے امریکی فوجی نکل گئے۔ مارچ کے مہینے میں یہ چھاونی عراقی فوجیوں کی تحویل میں چلی گئی۔ دوسری چھاونی القیارہ تھی جو صوبہ نینوا میں اور موصل کے جنوب میں واقع ہے۔ تیسری چھاونی جسے امریکی فوجی خارج ہو گئے شمالی عراق کے علاقے کرکوک میں واقع ہے۔ اسے K1 کے نام سے پکارا جاتا ہے، جبکہ صوبہ الامبار کے علاقے حبانیہ میں واقع امریکی چھاونی بھی بند ہو گئی۔ امریکی حکام نے عراق سے اپنے فوجیوں کے انخلاء کے لیے کرونا کو بہانہ بنایا، لیکن امریکی فوجی ان چھاونیوں سے نکل کر اربیل میں واقع تاجی، عین الاسد اور الحریر نامی بڑی چھاونیوں میں چلے گئے۔ داعش مخالف بین الاقوامی اتحاد کے ترجمان مائلز کاگینز نے ٹویٹ کیا کہ عراق میں موجود اس اتحاد کی چھاونیاں عراقی وزارت دفاع کو دی جا رہی ہیں، اور سینکڑوں فوجی اور مشیر کرونا سے بچاؤ کے لیے عارضی طور پر اس ملک سے جا رہے ہیں۔ لیکن ایسا نظر آتا ہے کہ عراق میں امریکہ کی بعض فوجی چھاونیاں جنرل قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کی شہادت کے بعد امریکی فوجیوں پر بڑھتے ہوئے حملوں کے پیش نظر بند کی گئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کا ایک نتیجہ مغربی ایشیا میں امریکہ کی پوزیشن کمزور ہونے اور اس علاقے کی رائعامہ کی واشنگٹن سے نفرت کی صورت میں برآمد ہوا۔ مغربی ایشیا کے علاقے میں امریکہ کی فوجی ہیبت کا بت پاش پاش ہو گیا اور امریکہ سے نفرت میں اضافہ ہوا۔ اس نفرت کا ایک نمونہ 24 جنوری 2020 میں عراقی عوام کا امریکہ مخالف مظاہرہ ہے، جس میں 10 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ اگرچہ یہ اتحاد عراق میں سب سے زیادہ واضح طور پر نظر آیا، لیکن امریکی فوجیوں کے نکالے جانے کا مسئلہ عراق تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ لبنان کی حزب اللہ، یمن کی انصار اللہ اور شام میں موجود استقامتی گروہ بھی مغربی ایشیا کے علاقے سے امریکی فوجیوں کے انخلاء پر زور دے رہے ہیں، اور یہی جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد مغربی ایشیا کی ایک نمایاں خصوصیت ہے۔ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد مغربی ایشیا میں واقع ان ممالک میں پٹھو حکومتیں قائم کرنے کی کوشش کی گئی جہاں استقامتی گروہ موجود ہیں۔ البتہ یہ سیناریو جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت سے پہلے بھی تھا، لیکن استقامت کے مخالفین اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ قاسم سلیمانی کی عدم موجودگی میں وہ اس سیناریو کو بہتر طور پر عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ اس سیناریو کو عراق اور لبنان میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی گئی۔ اس بات کی بہت تگ و دو کی گئی کہ عراق میں استقامتی گروہوں کے کردار کو کم کیا جائے، اسی لیے عدنان الظرفی جیسے افراد کو وزارت عظمیٰ کے عہدے کے لیے نامزد کیا گیا۔ لیکن استقامتی گروہوں کی مخالفت کے باعث وہ وزارت عظمیٰ کے عہدے تک نہ پہنچ سکے۔ اگرچہ مصطفیٰ کاظمی بھی عراقی استقامت کے نزدیک پسندیدہ آپشن نہیں ہیں، لیکن وہ استقامت کے ویسے شدید مخالف نہیں ہیں جیسے عدنان الظرفی تھے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے اقتدار میں رہنے کا دار و مدار استقامتی گروہوں کے ساتھ تعاون پر ہے۔ بلا شبہ جون سن 2021 کو عراق میں ہونے والے انتخابات میں عراق کے استقامتی گروہ اہم کردار ادا کریں گے۔ البتہ لبنان کی صورتحال زیادہ پیچیدہ ہے۔ اگرچہ حسان دیاب نے استقامتی گروہوں کی مدد سے اقتدار ہاتھ میں لیا، لیکن ان کی راہ میں بہت سی رکاوٹیں کھڑی کیے جانے کی بنا پر انہوں نے 4 اگست کو بیروت میں ہونے والے دھماکے کے بعد استعفیٰ دے دیا۔ اس دھماکے میں تقریباً 200 افراد ہلاک اور 7,000 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ استقامت کے مخالفین سعد الحریری کو اقتدار میں لانے پر مبنی اپنے سیناریو میں کامیاب ہو گئے، لیکن تقریباً 4 مہینوں کا عرصہ گزرنے کے باوجود وہ کابینہ تشکیل نہیں دے سکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سعد حریری غیر ملکی طاقتوں کے ذریعے لبنان میں حزب اللہ کو کمزور کرنے کے در پہ ہیں، لیکن حزب اللہ کے اثر و رسوخ اور اس کی پوزیشن کی وجہ سے ابھی تک انہیں اپنا مقصد حاصل نہیں ہو سکا ہے۔ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد ساز باز کرنے والوں نے مغربی ایشیا کے علاقے میں کچھ بنیادی تبدیلیاں لانے کی کوشش کی، اور یہ کوشش بعض عرب ممالک کی جانب سے صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی صورت میں کی گئی۔ اگرچہ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت سے پہلے بھی یہ کوشش جاری تھی، لیکن ان کی شہادت کے بعد اس میں زیادہ تیزی آ گئی۔ اس سیناریو کا مقصد یہ ہے کہ عرب اسرائیل لڑائی کو عربوں اور ایران کی لڑائی میں تبدیل کر دیا جائے، اور اس طرح اسلامی جمہوریہ ایران اور اس کے علاقائی اتحادیوں پر دباؤ ڈالا جائے۔ لیکن اس کے باوجود خطے میں استقامتی محاذ کی پوزیشن کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ساز باز کرنے والوں کو اپنا مقصد حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ خطے میں بہت سے استقامتی گروہ وجود میں آ چکے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک ضرورت پڑنے پر سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور صہیونی حکومت پر کاری ضرب لگا سکتا ہے۔ یہ صورتحال یمن میں واضح طور پر نظر آتی ہے۔ سعودی عرب کی فضاؤں کی حفاظت امریکہ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود یمن کے ڈرون اور راکٹ سعودی عرب میں دور تک اپنے اہداف کو نشانہ بناتے ہیں، اور وہ ریڈار پر نظر بھی نہیں آتے۔ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد مغربی ایشیا کا علاقہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ اس علاقے میں امریکی فوجیوں کے لیے خطرات بہت بڑھ چکے ہیں، لیکن امریکہ اور اس کے اتحادی صہیونی حکومت کو مضبوط بنانے کے لیے کوشاں ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ صہیونی حکومت اور بعض عرب ممالک کو جن بحرانوں کا سامنا ہے ان کے پیش نظر بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ علاقے میں ان کے مضبوط ہونے کے بجائے ان کے کمزور ہونے کا امکان زیادہ پایا جاتا ہے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی پہلی برسی کی مناسبت سے ترتیب دیے گئے پروگراموں کا سلسلہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
امام عصر آؤ انتقام خون ناحق کو، امام عصر آؤ انتقام خون ناحق کو، بتاؤ کب تلک کرتے رہے ہم مرثیا خوانی، بتاؤ کب تلک کرتے رہے ہم مرثیا خوانی۔ سلام ہے کربلائی فکر کے قاسم سلیمانی۔
تھا شیر دل تھا اس لیے قیصر
اسے مل جائے گی شیر خدا کی آج مہمانی اسے مل جائے گی شیر خدا کی آج مہمانی
شہید کی جو موت ہے
وفا کی حیات ہے
شہید کی جو موت ہے
وفا کی حیات ہے
سامین یہ پروگرام آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔
افکار و نظریات۔
سامعین پروگرام افکار و نظریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین آج کے پروگرام میں بھی ہم میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین اراکان اور پورے میانمار کا تاریخی تصرف کی بھیرو، جو ہندوستان میں مغلیہ دور میں تین حصوں پر بالائی برما، پائین برما اور اراکان پر مشتمل تھا، عجیب داستان ہے۔ انگریز پورے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے بعد دریائے ناف کے اس پار واقع علاقے کی طرف متوجہ ہوئے اور اس پر حملہ کر دیا جسے آج میانمار کہا جاتا ہے۔ اس وقت کے برما میں واقع اراکان کا علاقہ پہلا سامراجی میدان جنگ بنا۔ اراکان میں برطانوی سامراج اور علاقائی عوام کے درمیان تین اہم جنگیں ہوئیں، جن میں سے دو میں روہنگیا مسلمانوں نے سخت مزاحمت کی، لیکن تیسری جنگ میں جو سن 1828 عیسوی میں ہوئی، انگریز فوج کامیاب ہوئی اور اس نے اراکان پر قبضہ کر لیا۔ اراکان میں روہنگیا کے لوگوں کی شکست کے بعد دو دیگر علاقے یعنی بالائی اور پائن برما پر بھی انگریز فوج کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد انگریزوں کا پہلا کام ان تینوں علاقوں کو ملا کر ایک علاقہ بنانا تھا، جس کی انتظامیہ انہوں نے ہندوستان سے الگ بنائی۔ برطانیہ نے ہندوستان کی طرح اراکان میں بھی وائسرائے رکھا، جو لندن کے احکامات کے مطابق کام کرتا تھا۔ اس طرح انگریزوں نے قبضے کے شروع میں ہی اراکان کو ہندوستانی بنگال علاقے سے الگ کر کے اس دور کے برما میں شامل کر لیا۔ انگریزوں کی یہی حرکت روہنگیائی مسلمانوں کے لیے سنگین مشکلات کا باعث بنی، جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ سامعین روہنگیائی مسلمانوں کے خلاف برطانوی سامراج کی اس پالیسی کا اہم ترین نتیجہ یہ نکلا کہ روہنگیا کی مفید ترین زرعی زمینوں اور جائیدادوں پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا، اور انہوں نے دوسری جگہوں سے مہاجرین بلا کر اراکان میں بسانا شروع کر دیے۔ بحرۂ احمر اور بحرۂ روم کے درمیان نہر سوئس کی کھدائی کے بعد یورپ کو چاول کی تجارت بہت منافع بخش لگی، اور نقل و حمل کا خرچہ اور وقت کم ہو گیا۔ اراکان کی بہت اچھی زرعی زمین میں دھان کی فصل کو فروغ حاصل ہوا، اور انگریزوں نے مہاجروں کو اپنا سستا مزدور بنا لیا۔ نیز علاقے کی آبادی کا تناسب بتدریج روہنگیا یعنی اراکان کے اصل باشندوں کے نقصان میں ثابت ہوا۔ سمن اس طرح حکومت میانمار کا یہ دعویٰ کہ روہنگیائی مہاجر اس دور کے ہندوستان اور موجودہ بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہیں، برطانوی سامراج کی مہاجرتی پالیسی سے الگ نہیں ہے۔ حکومت میانمار جس چیز کو نظر انداز کر رہی ہے اور مغالطہ کر رہی ہے، یہ حقیقت ہے کہ اراکان کے سب نئے مہاجرین مسلمان نہیں تھے، دوم یہ کہ وہ روہنگیا قوم سے نہیں تھے۔ پورے ہندوستان میں مہاجرت اور اراکان میں دھان کے کھیتوں میں کام کرنے کی تشویق دلائی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ میانمار میں تامل بولنے والے اور بدھ مت ماننے والوں کی اچھی خاصی تعداد باقی رہ گئی، جن کو جنوبی ہندوستان کی ریاست تامل ناڈو سے میانمار منتقل کیا گیا تھا۔ سامعین، برطانوی سامراج کی حرکتیں یہیں پر ختم نہیں ہوئیں، بلکہ انہوں نے ہندوستان میں اختیار کی گئی تفرقہ ڈالو اور حکومت کرو والی اپنی خاص پالیسی کے تحت منصوبہ بند طریقے سے اراکان میں قومی و مذہبی کشیدگی اور اختلافات کو ہوا دی۔ اس پالیسی نے دوسری جنگ عظیم میں روہنگیا کی پوزیشن کو بہت خراب کیا اور مسلمانوں کے خلاف بدھسٹوں کی اکثریت کو ورغلایا اور دشمنی کو مزید گہرا کر دیا۔ وجہ یہی تھی کہ جاپان برطانیہ کے خلاف جنگ میں میانمار میں گھس گیا تھا اور وہ میانمار کو انگریزوں کے چنگل سے نکال کر اس پر خود قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ بدھسٹ انگریز سامراج سے چھٹکارا پانے اور جاپان کے اس وعدے پر یقین کرتے ہوئے کہ جنگ ختم ہونے پر وہ برما کی آزادی کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لے گا، برطانیہ کے خلاف جاپان کے ساتھ مل گئے۔ ادھر برطانیہ نے بھی اسی طرح کا وعدہ روہنگیائی مسلمانوں کو دیا اور جاپان کے خلاف جنگ میں ان سے خوب فائدہ اٹھایا۔ حقیقت یہ ہے کہ جاپان اور برطانیہ کی طرف سے بدھسٹوں اور روہنگیاؤں کو دیے گئے وعدوں کی بنیاد پر دوسری جنگ عظیم کے دوران میانمار کے بدھسٹوں اور روہنگیائی مسلمانوں کے درمیان جو نئی صف بندی شروع ہوئی، وہ میانمار میں قومی و مذہبی دشمنی اور تشدد کا اہم سبب رہی ہے۔ سامراجی پالیسی کی ایک خطرناک علامت پورے میانمار میں ہندوستانی نژاد مسلمانوں پر حملے کے قالب میں سامنے آئی، اور یہ حملہ سن 1941 میں کیا گیا، اور بتایا جاتا ہے کہ 100,000 ہندوستانی نژاد مسلم اور غیر مسلم مزدور ہلاک ہوئے تھے۔ سامعین، ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ 1941 میں ہندوستانی نژاد افراد کے خلاف ہونے والی اس شورش میں روہنگیائی لوگ بدھسٹوں کے ساتھ تھے، اور ہندوستانی مہاجرین کے خلاف، جن میں بنگالی مسلمان، ہندوستانی تامل اور بدھسٹ بھی تھے، میدان عمل میں اتر آئے۔ بظاہر اس شورش کے، جسے مقامی اہلکاروں کی حمایت حاصل تھی، بیشتر اقتصادی پہلو تھے، اور میانمار کے لوگ سوچتے تھے کہ ان مہاجرین نے برطانیہ کی سامراجی حکومت کی حمایت حاصل کر کے ہمارا کام کاج ہم سے چھین لیا ہے۔ روہنگیائی بھی اس سوچ میں شریک تھے، اور اسی وجہ سے اس امید میں کہ بدھسٹوں کے ساتھ رہنے سے ان کے کام کے حالات سدھر جائیں گے، مہاجروں کے خلاف لڑائی میں کود پڑے۔ لیکن ان کو پتا نہیں تھا ایک دن وہ بھی اسی پالیسی کا شکار بنیں گے۔ اگرچہ دوسری جنگ عظیم جاپانی فوج کی شکست اور اس کے میانمار سے نکلنے کے ساتھ ختم ہو گئی، اور میانمار پر انگریز فوج کے دوبارہ قبضے کی راہ ہموار ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرح سے میانمار کی بدھسٹ اکثریت اور روہنگیائی مسلمانوں میں آزادی پسند قوم پرستی نے جنم لے لیا۔ ادھر برطانیہ بہت کمزور ہو گیا تھا، اور برے صغیر ہند میں تحریک آزادی نے زور پکڑ لیا تھا، لہذا برطانیہ میں اب مزاحمت کی طاقت نہیں بچی تھی، اور اس کو ہندوستان کی آزادی کو منظور کرنا پڑا۔ میانمار نے بھی اسی عمل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 1948 میں آزادی حاصل کر لی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام افکار و نظریات یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 16 دی 21 جمادی الاول اور 5 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ جمادی الاول سن 610 ہجری قمری کو 7ویں صدی ہجری قمری کے معروف ماہر لسانیات و علم نحو، ادیب اور فقیہ برہان الدین ابو الفتح علی مترزی نے خوارزم میں وفات پائی۔ خوارزم شہر اس وقت ایران کا ہی حصہ تھا۔ علی مترزی سن 536 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے۔ مترزی اس زمانے کے لسانیات، حدیث اور تفسیر کے مشہور استاد جار اللہ زمخشری کے ایک ممتاز شاگرد اور جانشین تھے۔ مترزی کو علم نحو، شاعری، لسانیات اور دیگر ادبی اور دینی علوم میں مہارت حاصل تھی۔ پانچ جنوری سن 1691 عیسوی کو یورپ میں پہلا نوٹ چھپا اور جاری ہوا۔ یہ کاغذ کا نوٹ سویڈن کے اسٹاک ہوم بینک نے جاری کیا تھا۔ اس نوٹ کے چھپنے سے پہلے نقد لین دین میں 4 کونوں والے بڑے سکے استعمال ہوتے تھے۔ سویڈن میں چھپنے والے ان پہلے کرنسی نوٹوں میں سے چند نوٹ اب بھی موجود ہیں، جن میں سے ایک نوٹ اسٹاک ہوم بینک کے میوزیم میں محفوظ ہے۔ سولہ دے سن 1338 ہجری شمسی کو ایران کے شہرہ آفاق شاعر اور جدید فارسی شاعری کے بانی علی اسفندیاری نیما یوشیج نے وفات پائی۔ وہ صوبہ مازندران کے ایک گاؤں یوش میں پیدا ہوئے تھے۔ بچپن کے ایام گزارنے کے بعد یوش سے وہ تہران آ گئے اور فرانسیسی زبان کی تعلیم حاصل کی۔ نیما یوشیج کو عربی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ انہوں نے اپنے ایک معلم کی ترغیب پر شاعری کا آغاز کیا۔ انہیں پورے یقین کے ساتھ جدید فارسی شاعری کا بانی کہا جا سکتا ہے۔ ان کی شاعری نمایاں خصوصیات کی حامل ہے۔ ان کی اہم ترین تخلیق افسانہ ہے۔ سولہ دے سن 1357 ہجری شمسی کو ایران میں غلام رضا ازہاری کی فوجی حکومت ختم ہوئی اور اس کی جگہ شاہپور بختیار حکومت نے ملک کی باگڈور سنبھالی۔ شاہپور بختیار نے ایسے حالات میں اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا کہ اسلامی تحریک پورے ایران میں پھیل چکی تھی اور پہلوی حکومت میں کسی میں بھی اس تحریک کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں تھی۔ پہلوی حکومت کے آخری وزیر اعظم شاہپور بختیار نے لوگوں کو مختلف مراعات دے کر عوامی احتجاج کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، لیکن بختیار حکومت کے بارے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام نے انقلاب کی شکست کے لیے شاہی حکومت کی سازش پر پانی پھیر دیا۔ بختیار حکومت تشکیل پانے کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ملت ایران کے نام اپنے ایک پیغام میں فرمایا تھا کہ پوری ایرانی قوم کے لیے میرا اعلان ہے کہ شاہی نظام غیر قانونی اور پارلیمنٹ بھی ناجائز اور غیر قانونی ہے، اور حکومت بھی غاصب، غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس پیغام کے بعد بعض وزارتوں کے ملازمین نے نئے وزیروں کو دفاتر میں آنے سے روک دیا اور عوامی احتجاج بھی جاری رہا۔ بہرحال بختیار کابینہ بھی 5 ہفتے کے بعد ختم ہو گئی۔ بختیار حکومت کے خاتمے کے بعد ایران میں 2500 سالہ شاہی نظام حکومت دم توڑ گیا اور اسلامی انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا، کیا بتائیں تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن از پے شوق آنکھ بھر دیکھا، از پے شوق آنکھ بھر دیکھا، کیا بتائیں دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ، دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ، جب نگاہوں قدر دیکھا، جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا، تھا دمِ دیدِ گنبدِ خضرا، تھا دمِ دیدِ گنبدِ خضرا، ہوش سے بے خبر مگر دیکھا، ہوش سے بے خبر مگر دیکھا، کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا، بارش نور تھی جدھر دیکھا، کیا بتائیں۔
ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، آپ ہماری نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ جی سامن، یہ تھی ریڈیو تہران اردو سروس کی صبح کی نشریات۔ دوسری مجلس کے ساتھ پاکستان کے وقت کے مطابق شام 5:50 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:20 پر ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیں اور سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حق کما یستحق حمدا کثیرا، وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته، ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخطه، وأستجلب كل محبوب أوله رضا، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان، برحمتك يا أرحم الراحمين۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ہم خدا کے لیے ہے اور ہم اسی کا حق ہے، جیسا کہ حمد کثیر اسی کے لیے شایع ہے، اور میں اپنے نفس کے شر سے اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ بے شک نفس برائی پر اکسانے والا ہے، مگر یہ کہ میرا رب رحم کرے اور اسی کی پناہ لیتا ہوں شیطان کے شر سے، جو میرے لیے ایک گناہ پر دوسرے گناہ کا اضافہ کرتا رہتا ہے۔ میں ہر جابر، بدکار اور ظالم حکمران اور قبی دشمن کے مقابل خدا سے تحفظ چاہتا ہوں۔ اے ماں، مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی غالب رہنے والا ہے، اور مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے، اور مجھے اپنے دوستوں میں شامل کر لے، کیونکہ تیرے دوستوں کو ہی کچھ بھی خوف اور حزن و رنج نہ ہوگا۔ اے معبود، میرے دین میں بہتری فرما دے، کیونکہ یہ میری ذات کا نگہبان ہے، اور میری آخرت کو سوار دے کہ وہ میرا پکا ٹھکانہ ہے، اور وہ پس لوگوں سے فرار کر جانے کی جگہ ہے، اور میری زندگی میں ہر خیر و نیکی کو بڑھا دے، اور میری موت کو ہر برائی سے بچ جانے کا ذریعہ قرار دے۔ اے معبود، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما جو نبیوں کے خاتم ہیں، اور جن پر آ کر رسولوں کی تعداد پوری ہوئی، اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر، اور ان کے صاحب عزت اصحاب پر بھی رحمت فرما، اور منگل کے یوم مجھے تین چیزیں عطا کر، میرا ہر ایک گناہ بخش دے، اور میرا ہر رنج دور کر دے، اور میرے ہر دشمن کو مجھ سے ہٹا دے۔ خدا کے نام سے کہ جو بہترین نام ہے، اس کے نام سے جو زمین و آسمان کو زندہ رکھنے والا ہے، میں اپنے آپ سے ہر مکر کا دفیہ چاہتا ہوں کہ جس کا آغاز خدا کا غضب ہے، اور ہر محبوب چیز کو چاہتا ہوں کہ اس کا آغاز رضا الہی ہے۔ بس اے احسان کے مالک، میرا خاتمہ اپنی طرف سے بخشش کے ساتھ فرما۔